أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات الله محمد وآل محمد برادران عزیز بخاران محترم سورہ مبارک والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ قرآن مجید کے نسبتاً مشہور سوروں میں سے ہے جس میں پروردگار عالم نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور جب بھی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جواب قسم بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے ظاہر ہے کہ جب ہم اور آپ بھی کبھی قسم کھانے کا موقع آ جائے تو قسم کھائی جاتی ہے تو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا اس میں ایک وزن پیدا کرنے کے لیے کہ جو سننے والا ہے وہ اس کو روا روی میں نہ لے لے اس میں ایک سنجیدگی پیش نظر رہے تو سامعے کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی توجہات کو مبذول کرانے کے لیے اس کی اٹینشن کو پوری طریقے سے حاصل کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے تو یہاں بھی پروردگار عالم نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کئی مقامات پر قسمیں کھائی ہیں اور ان سب کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ جو بعد میں بات کہی جا رہی ہے اس کو ایک روٹین میں نہ لے لیا جائے جیسے پروردگار عالم والشمس وضحاها سورج کی قسم اس کے دن وگرم وق کی قسم اور اسی طریقے سے والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے واللیل اذا یغشاها رات کی قسم والنہار اذا جلاها دن کی قسم تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کئی مقامات پر قسمیں کھائی ہیں جس کے ذریعے سے کئی مسائل جو ہیں ان کا حل ہمارے سامنے آ جاتا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز بھی ہے یا جائز نہیں اور پھر اس کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے تو کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جاتا اس لیے کہ اگر آپ وہابیت کے افکار کا جائزہ لیں تو اس کے اندر اس مسئلے کو بھی بہت زیادہ اٹھایا گیا اور میں حیران اس وقت ہوا کہ جب میں نے ہمارے بڑے معتدل بعض بریلوی دوست ہیں جو علماء تو ان سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے مختلف مواقعوں پر تو دوستی ہے گفتگو ہوتی ہے تو اس دوستی کے اور گفتگو کے دوران یہ مسائل بھی کبھی کبھی چھڑ جاتے ہیں کبھی ٹرانسمیشن پہ بھی اور کبھی آف دا کیمرہ بھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ یہ بحث ہوئی تھی تو ہمارے دوستوں نے کہا تھا کہ نہیں داودانی صاحب یہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت ہو تو میں حیران اس لیے ہوا کہ وہ وہابی نہیں تھے بریلوی علماء تھے اور بریلوی علماء سے کم اس بات میں مجھے توقع تھی کہ وہ زیادہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں گے مگر انہوں نے بڑے اسٹریٹ اوے ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ نہیں خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا نہ فقط یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ انصاف سے اس پر غور کریں تو یہ شرک کم سے کم نہیں ہو سکتا باقی تو آپ کا ایک فقہی مسئلہ ہے لیکن یہ شرک کم سے کم نہیں ہو سکتا اب اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہو سکتا تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ شرک ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو اگر خدا کسی اور کی قسم کھا رہا ہے تو کیا خدا اپنے ساتھ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کو شریک قرار دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ایسا تو نہیں کر رہا کہ جب سورج کی قسم کھائی تو خدا نے سورج کو اپنا شریک قرار دیا چاند کی قسم کھائی تو پروردگار عالم نے چاند کو اپنا شریک قرار دیا تو یہ خدا کا اپنے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا خود بہت بڑی دلیل ہے کہ غیر خدا کی قسم کھانا شرک کم سے کم نہیں ہوتا اب اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کا ان میں سے کسی کی بھی قسم کھانا یا تو کسی ایسے کی قسم کھاتا ہے پروردگار کے جو اپنی نوع کے اعتبار سے، اپنی جنس کے اعتبار سے، یعنی جس گروپ کے اندر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی نمایاں مقام ہوتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم سورج کی قسم کھا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی جسمانی اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے، افادے کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے اس کی ایک اہمیت ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ سورج کی قسم کہ ذرا غور کرو اس بات کے اوپر، چاند کی قسم تو چاند کی ایک نمایاں حیثیت ہے جو رات میں نمایاں ہو جاتی ہے، لہذا پروردگار عالم اس کی قسم کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کبھی محبوب کی محبوبیت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کے لیے، جس طریقے سے ہم اور آپ بھی کبھی محبت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں کہ تمہارے سر کی قسم، محبوب سے یہ کہا جاتا ہے، تو جس طریقے سے ایک دوسرے سے گفتگو میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، یہی انداز خود پروردگار عالم نے اختیار کیا ہے۔ سورہ ہجر قرآن مجید کا 15 سورہ ہے، جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا لعمرک، اے حبیب آپ کی جان کی قسم، یعنی یہ وہی انداز ہے کہ جو محبوب کا حبیب سے گفتگو کے موقع پر ہونا چاہیے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بھی قسم کھائی جاتی ہے کہ تمہارے سر کی قسم، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کی جان کی قسم۔ وہ قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ انہم لفی سکر رہتے ہیں، مگر وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، مگر جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کا اس طرح سے ذکر کرنا یہ سمجھاتا ہے کہ ہاں واقعا پروردگار عالم کی نظر میں وہ شخصیت کتنی بلند اور کتنی محبوب ہوگی کہ جسے پروردگار عالم نے قسم کے لیے استعمال کیا۔ تفسیر طبری کے اندر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، یہ صاحب تفسیر طبری خود صاحب تاریخ بھی ہیں اور صاحب فقہ بھی ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کی تفسیر بھی بہت معروف ہے، ان کی تاریخ بھی بہت معروف ہے، اور یہ خود ایک فقہ کے امام بھی ہیں۔ تو ان کی جو تفسیر ہے طبری، اس کے اندر انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لعمرک کا یہاں پر مطلب کیا ہے کہ وہ حیات ہے کہ یا محمد، اے محمد آپ کی حیات اور آپ کی زندگی کی قسم، یعنی وہ جو کہا کہ لعمرک اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حیات ہے کا آپ کی زندگی کی قسم، یا محمد، درود بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو اب ذرا سا ہم اس سورے کے اوپر مزید غور کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے زمانے کی قسم کھائی کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو گواہ کے طور پر پیش کرنا، یعنی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو گویا بطور گواہی پیش کیا جا رہا ہے کہ جو جواب قسم ہے اس کے لیے اس کی گواہی کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب جواب قسم کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں۔ تو زمانے کی قسم کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس کوئی نہ کوئی سرمایہ ہونا چاہیے کہ جس سرمایہ کو اسے انویسٹ کرنا نہیں آیا۔ اگر اس کو کاروبار کرنا آتا ہوتا تو یہ کبھی نقصان نہ کرتا۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ میں سے کئی افراد کاروبار ہی کرتے ہوں گے یا کوئی کاروبار ہوگا جس میں جاب کرتے ہوں گے، تو مجھے بتائیے کہ کاروبار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا نقصان کرنے کے لیے؟ کاروبار اس لیے کیا جاتا ہے ٹو میکسیمائز دا پروفٹس۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم بھی کر رہے تھے ایم بی اے کسی زمانے میں، تو وہاں پر وہ پروفیسر سمجھایا کرتے تھے کہ جناب پروفٹ کمانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کی سیل کم بھی ہو لیکن مارجن زیادہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر کاسٹ پرائز سے اگر آپ کی سیلنگ پرائز زیادہ ہے تو پروفٹ بڑھ جائے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا مارجن کم بھی ہے لیکن یہ کہ والیوم زیادہ ہے، ٹرن اوور زیادہ ہے، تو جب ٹرن اوور زیادہ ہوگا تو کم مارجن کے ساتھ بھی انسان زیادہ پروفٹ بنا لے گا۔ تو کوئی بھی کاروبار کرنے والا ہے تو اس کا پرپز اور ہدف تو یہ ہے کہ ٹو میکسیمائز دا پروفٹ، کہ کسی نہ کسی طریقے سے منافع کو زیادہ سے زیادہ کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم جب یہ کہہ رہا ہے تو اس نے انسان کی نفسیات سے کتنا قریب ہو کر گفتگو کی، یعنی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، جب ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں تو تمہاری فطرت کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے کہ تمہاری فطرت میں اس بات کو رکھا گیا ہے کہ تم منافع کمانا چاہتے ہو، تم پروفٹ ارن کرنا چاہتے ہو، تم نقصان نہیں کرنا چاہتے، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ تمہارا جو ویژن ہے وہ بڑا شارٹ سائٹڈ ہے۔ جب تم آگے نہیں دیکھتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ جو بڑا پروفٹ کمایا جا سکتا تھا تم اس کو نظر انداز کر دیتے ہو اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارا کیپٹل ضائع ہو جائے۔ جب تم اپنے سال بھر کا بھی حساب کرتے ہو تب بھی تمہارا ایک فسکل ایئر ہوتا ہے کہ جس کو تم گواہی کے طور پر پیش کرتے ہو، کون سی کمپنی پروفٹ میں ہے، کون سی کمپنی نقصان میں ہے۔ تو معیار کیا ہے کہ بیلنس شیٹ دیکھو۔ تو بیلنس شیٹ کس طرح سے بنتی ہے کہ وقت گزرتا ہے اور وقت کے گزرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ گزرے ہوئے وقت میں اس نے کمایا یا گنوایا۔ اگر اس نے کمایا تو ظاہر ہے کہ پروفٹ نظر آنا چاہیے، اور اگر اس نے گنوایا تو بھی نظر آنا چاہیے۔ تو اب اس کی بنیاد تو وہ ہر ایک ٹرانزیکشن ہے کہ جو کرنے کے بعد اکومولیٹ ہو کر اس طریقے سے اس بیلنس شیٹ کو تیار کیا گیا۔ تو وہ سارے کا سارا جو سارے سال کے اندر حساب کتاب ہوا ہے، جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، ان سب کو آپ نے کنورج کر دیا اس بیلنس شیٹ کے اندر، اور آپ نے کہا کہ یہ بیلنس شیٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ فائدے میں ہے یا نقصان میں۔ کہ وہی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ تمہیں سال بھر کے بعد بیلنس شیٹ بنانی پڑتی ہے۔ ہم اپنے علم کی بنیاد پر پہلے سے بتا رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، کسی کو بھی کاروبار کرنا نہیں آتا، کسی کو بھی دھندا کرنا نہیں آتا، کسی کو بھی پروفٹ کمانا نہیں آتا، اس لیے کہ سب نے اپنے اس انویسٹمنٹ کو اس طریقے سے ضائع کر دیا کہ عمر ختم ہو گئی، زمانہ گزر گیا، اور یہ گواہی دینے لگا کہ یہ سب کے سب خسارے میں ہے۔ سب کی زندگی دیکھیے برادران عزیز، یہ جو زمانہ ہے سب سے بڑی انویسٹمنٹ تو یہی ہے جو پروردگار عالم نے ہم کو دی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس کیپٹل ہی نہ ہو تو وہ انویسٹ کیا کرے گا؟ اگر کوئی لڑکا ہو، بچہ ہو اور بیکار گھوم رہا ہے، اور آپ اس کو نصیحت کریں کہ بیٹا کاروبار کیا کرو، تو وہ آپ سے کہے گا کہ کاروبار تو میں تب کروں جب میری جیب میں کچھ ہو، نہ میری جیب میں روکڑا، نہ کاوڑیا، نہ ڈالر، نہ کوئی کیپٹل، نہ کوئی سرمایہ، تو پھر میں کاروبار کہاں سے کروں گا؟ اس کی بات مناسب ہے، اس کی بات ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو اس کے اوپر رحم آ گیا اور آپ نے اپنی جیب سے مثال کے طور پر اس کو $5,000 دے دیے اور کہا جاؤ بیٹا اب تو آ گئے $5,000 تمہارے پاس، سرمایہ آ گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم کاروبار کرتے ہو یا کاروبار نہیں کرتے۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ کو اسے کچھ مہلت دینی پڑے گی، اس کے بعد اس بات کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کو مہلت دی، اب وہ جا کر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد آپ اس سے پوچھیں گے تو آپ کتنے کے بارے میں سوال کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جو آپ نے دیا تھا اتنے کے بارے میں ہی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کے بارے میں تو آپ نہیں پوچھیں گے۔ اگر آپ نے $2,000 دیے تھے تو $2,000 کے بارے میں آپ کو پوچھنے کا حق ہے، اگر آپ نے $5,000 دیے تھے تو $5,000 کے بارے میں آپ کو پوچھنے کا حق ہے۔ جتنا آپ نے دیا تھا اس سے زیادہ کا آپ سوال کریں گے تو ظلم کریں گے، لیکن اگر آپ جتنا پوچھ رہے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ جو آپ نے اس کو دیا تھا، تو نہ یہ ظلم ہوگا، یہ بالکل عدل کے مطابق ہے۔ یہی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اتنی ہی ذمہ داری اس کے کاندھے پر ڈالی جائے گی، اگر کیپیسٹی نہیں ہوگی، اگر گنجائش نہیں ہوگی تو ذمہ داری بھی نہیں ڈالی جائے گی۔ اگر ہم نے تمہیں 50 سال زندگی دی ہے تو تم سے 60 سال کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اور اگر تم کو 25 سال زندگی دی ہے تو تم سے 26ویں سال کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ مگر انصاف سے بتاؤ کہ یہ دنیا کب سے چلی آ رہی ہے اور کب تک چلتی چلی جائے گی؟ تو یہ پورا ظرف زمان ہے، اور اس ظرف زمان کے اندر ایک تمہارا چنک ہے جو تم کو دیا گیا ہے، ایک تمہارا چنک ہے جو تم کو دیا گیا ہے۔ جتنا جس کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا، اور یہ زمانہ اس بات کی گواہی دے گا کہ تمام کے تمام انسان خسارے ہیں، کسی ایک کو بھی کاروبار کرنا نہیں آتا۔ یہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر بتا رہے ہیں۔ تو مالک واقعی ایسا ہے؟ یقین جانیے برادران عزیز کے واقعی اگر ایسا ہو تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب جہنم ہی ہو، سب کے سب جہنم کا ایندھن بن گئے۔ لیکن نہیں، اب اس کے بعد پروردگار عالم نے استثناء کیا، ایگزمپٹ کیا، ایک ایکسیپشنل کلاز آ گیا کہ ہاں یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو کاروبار کرنا آتا ہے، جن کو اپنے سرمایہ کو انویسٹ کرنا آتا ہے، اور یہ لوگ کون ہیں؟ کہ وہاں پروردگار عالم نے 4 چیزوں کو بیان کیا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو سبحان اللہ، کیا کہنا! اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ انویسٹ کرنا آتا ہے، ان کو کاروبار کرنا آتا ہے۔ اگر انہوں نے عمل صالح انجام دیے تو ظاہر ہے کہ عمل کہیں اور نہیں ہوتا، اسی زمانے کے اندر ہوتا ہے جو زمانہ ان کو دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں واقعاً ان کو کاروبار کرنا آتا ہے۔ اور اگر یہ دو چیزیں جو ان کو آ چکی ہیں انہوں نے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ امپارٹ کیا، کنوے کیا، کمیونیکیٹ کیا، دوسروں تک پہنچایا، تو یہ ابلاغ کرنے کی وجہ سے یہ اور خسارے سے باہر آتے چلے جائیں گے. تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ یہ حق کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ صبر کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ اب واپس ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ اس مختصر تشریح کے بعد ایک مرتبہ پھر سے اس سورے کے الفاظ کے اوپر ذرا سا غور فرمائیے گا. پہلی چیز، پروردگار عالم نے قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گواہ ہے. زمانہ ایک سیل رواں ہے، ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور چلا چلتا جائے گا، چلتا چلا جائے گا. اس سب کے اندر ہر انسان کا جو حصہ ہے وہی اس کو دیا گیا ہے، یہی اس کا سب سے اہم سرمایہ ہے. ان الانسان لفی خسر، یہ ہے جواب قسم، کہ جو ہم نے قسم کھائی تھی، گواہی دی تھی، وہ اسی کے لیے دی تھی کہ زمانہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان خسار ہیں. ہاں مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ون، عمل الصالحات، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، ٹو، و تواصو بالحق، حق کا پیغام دوسروں تک پہنچایا، اور صبر کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچایا. یہ وہ افراد ہیں جو نگاہ پروردگار میں کاروبار کرنے والے ہیں، کہ جن کو واقعا کاروبار کرنا آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو پہلی چیز پروردگار عالم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ کہ آمنو، وہ ایمان لائے. اب میں آپ سے بہت نزدیک ہو کر اور بہت قریب ہو کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ کیا ایمان اور علم یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو عناوین ہیں، یہ دو عنوانات ہیں، دو چیزیں ہیں کہ جو ایک ہی بات کو بیان کرتی ہیں. کہ اگر ہم کہیں کہ یہ میری معلومات ہیں، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں، تو کیا یہ ایمان ہے؟ مثلا مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بوتل ہے، مجھے یہ پتہ ہے اس بوتل کے اندر پانی ہے، تو کیا اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ ہے؟ اس کو ایمان کہا جائے گا؟ میں کہوں کہ یہ مائک ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ مائک ہے، مجھے آپ کا نام پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کو پنکھا کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس کو چھت کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ قالین ہے، تو کیا یہ ساری چیزوں کا جان لینا کیا یہ ایمان ہے، یا ایمان کسی اور چیز کا نام ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام تر چیزیں علم تو ہو سکتی ہیں مگر ایمان نہیں ہے. ایمان کچھ اور ہے، یہ معلومات ہیں جو انسان کے پاس ہیں. اس میں کون سی چیز انوالو ہوئی؟ اس میں انسان کی آنکھ انوالو ہوئی، اس میں انسان کے کان انوالو ہوئے، کچھ ہم نے دیکھ لیا، وہ ہماری آبزرویشن ہے جو ہمارا مشاہدہ ہے، کچھ ہم نے سن لیا، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ہماری آبزرویشنل رینج کے اندر ہے. ہم اپنی زبان کے اوپر کوئی چیز رکھ لیتے ہیں تو ذائقہ پتہ چل جاتا ہے، یہ ہمارے مشاہدات ہیں، یہ ہمارے سینسز ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم لنک کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں، نتیجہ حاصل کرتے ہیں، فیوچر ریفرنس کے لیے اپنی میموری کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، بہت خوب، اچھی بات ہے. یہ تمام کی تمام تر چیزیں ہماری معلومات ہیں، یہ ہمارا علم ہے، مگر کیا اس کو ایمان کہتے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک دوسرے اینگل سے بات عرض کرتا ہوں. اسی دنیا کے اندر بہت سارے ایتھیسٹ گھوم رہے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے مومن نہیں، تو کیا وہ کچھ نہیں دیکھتے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ بوتل، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ فرش ہے، اس کو پنکھا کہا جاتا ہے. ہم لوگ اس وقت جس شہر کے اندر بیٹھے ہیں، اس شہر کے اندر بہت سارے ایتھیسٹ ہوں گے، تو اس شہر کے اندر جو ایتھیسٹ ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ ٹورنٹو ہے جس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کینیڈا ملک کا نام ہے، یہ ساری چیزیں تو اس کو بھی پتا ہے. یا آپ چلیے دوسرے اینگل سے آئیے اور دیکھیے کہ فرض کیجئے ایک ایسا شخص ہے کہ جو پکا مومن ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ مومن ہے، مگر فرض کیجئے اس کا ویژن کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا، چیزیں اس کو بلر نظر آتی ہیں، یا ایک کی دو نظر آتی ہیں، تو جیسے ہی اس کے مشاہدے کے اندر فرق آئے گا تو کیا آپ اس کو دفتر ایمان سے ریسٹیکیٹ کر دیں گے؟ اس کا نام اسٹک آف کر دیں گے؟ آپ اس کا نام خارج کر دیں گے؟ اس کو ایکسپیل کر دیں گے کہ چونکہ اب تمہاری آنکھیں متاثر ہو گئی ہیں لہذا تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مومن کہلاؤ؟ تو اگر ایسا ہو گیا تو برادران عزیز، جتنے چشمے پہننے والے ہیں وہ سب کے سب باہر ہو جائیں، تو دوسروں کی کیا بات ہے؟ آپ کو تو مجھے بھی باہر نکال لیں، ایک چشمہ تو ہم بھی پہن رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے پہن رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اگر کسی کی سماعت متاثر ہو جاتی ہے، ہیئرنگ متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ ہیئرنگ ایڈ لگا لیتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے اس کا نام ہم دفتر ایمان سے خارج کر دیں؟ ہم زیادہ کہیں گے جناب اس کے کان کا مسئلہ ہے، ای این ٹی کو دکھاؤ،
ہیئرنگ ایڈ لے لو. تمہاری آنکھ کا مسئلہ ہے تو جاؤ آئی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ, چشمہ صحیح کروا لو, کوئی ڈراپ ڈراپ ڈالو, ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہی ہوگا اور کیا ہوگا. ابھی کووڈ کے دوران بہت سے افراد کا ذائقہ جو تھا وہ چلا گیا, تو ذائقے کے ساتھ کیا ایمان بھی چلا گیا؟ ذائقہ جانا اور بات ہے, ایمان کا جانا اور بات ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں, ان کا کیا تعلق اور ربط ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کہ اگر ذائقہ ہے تو ایمان ہوگا اور ذائقہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہوگا. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں یہ انسان کے فزیکل فیچرز ہیں کہ جو اگر متاثر ہو جائیں تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ڈاکٹر کو دکھا دے گا, ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر کا علاج نہیں کروائے گا تو اور زیادہ اس کی صحت گرتی چلی جائے گی. مگر اس کا ایمان کے ساتھ کیا رب؟ یاد رکھیے گا, اب ظاہر ہے کہ ایک دو ہی نوجوان جو مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں, میں تو ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگان تو میرے کبھی بھی مخاطب نہیں ہوتے, مگر یہاں پر ہیں ہی سارے کے سارے بزرگان, زیادہ تر 90%. تو بہرحال اگر جہاں تک بھی بات پہنچے جس طریقے سے بھی, تو یاد دہانی کی حد تک یہ خالی کہ بہرحال اگر آپ غور فرمائیے تو بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو اسٹڈی کریں اور مطالعہ کریں تو پروردگار عالم نے ان مشاہدات کو ایمان نہیں کہا, پروردگار عالم نے ان مشاہدات کو آیت کہا. آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے, یعنی یہ جتنی چیزیں انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں, یہ سورج ہے, یہ سیارے ہیں, یہ تمام کی تمام تر چیزیں اگر انسان ان کو دیکھے اور انہی پر رک جائے تو بس جو اس نے دیکھا وہی اس کا علم ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. مگر آپ پروردگار عالم سے پوچھیں تو خدا ان کو دکھلانا چاہتا ہے نشانی کے طور پر, جو ایمان کا مقدمہ بن جائے, جو ایمان کا پری فیز بن جائے, جو ایمان کا فورورڈ بن جائے, جو ایمان کی تمہید بن جائے. یہ ایمان کا اگر مقدمہ بن جائے گا تب یہ آیت کہلائے. اب آپ دیکھیے پروردگار عالم نے کیا الفاظ استعمال کیے, سنوریہم آیاتنا, ہم ان قریب دکھلائیں گے, دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں, فی الآفاق, یونیورس کے اندر بھی, آفاق کے اندر, وفی انفسہم, اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. یہ کب ہوگا؟ ہم دکھلاتے رہیں گے. اگر یہ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو غور کریں, اور اگر غور نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ خسارے میں پڑے رہیں گے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, یہ پہلی شرط ہے کہ ایمان لائیں. تو ایمان لانے کے لیے ان کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کہ جو تم کو ہم نے بنیادی صلاحیتیں دی ہیں, ایک تو زمانہ, وہ تمہارا کیپیٹل ہے, یہ تمہاری انویسٹمنٹ کے لیے, ایک تمہاری یہ سینسز کا مالک, اس کے ذریعے سے میں دیکھتا ہوں. کہ جو تم دیکھتے ہو اس کو اگر آیت کے طور پر دیکھو گے تو امکان ہے کہ حق تک اور ایمان تک پہنچ جاؤ. اب آپ آیت سنیے, پروردگار عالم نے قرآن مجید, آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو آخری یونٹ کہلاتا ہے وہ خود آیت ہے, سورہ ہے, سورے آیت کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں ہیں, مگر ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے آیتوں کا تعارف کرنا ہے. یہ سنیے, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان یقینا فی میں, خلق السماوات والارض, یقینا کس میں؟ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں, آسمانوں اور زمین کی خلقت میں, واختلاف اللیل والنہار, اور روز و شب کے آنے جانے میں. یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ دن آتا ہے چلا جاتا ہے, پھر رات آتی ہے چلی جاتی ہے, دن کی جگہ رات, رات کی جگہ دن, یہ جو روز و شب کا آنا جانا ہے, آسمانوں اور زمین کی خلقت ہے اور روز و شب کے آنے جانے میں کیا ہے؟ اللہ آیات, دن نشانیاں ہیں, مگر کن کے لیے؟ کہ اولی الالباب, صاحبان عقل کے لیے, جو سوچنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, غور کرنے والے ہیں, فکر کرنے والے ہیں, کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں. تو نشانی کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ نشانی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں اسی کو مقصود بذات نہ سمجھیں, آبجیکٹو اسی کو نہ بنا لیں, ہدف اسی کو نہ بنا لیں, بلکہ اس کے ذریعے سے وہ کسی پیغام تک پہنچے جو اس نشانی کے پیچھے موجود ہے. نشانی ہمیشہ کسی میسج کی طرف ذہن کو متوجہ کرتی ہے. آپ ابھی باہر جائیے
और बाहर जाकर रोड के ऊपर अपनी गाड़ी लेकर चले जाएगी, तो आपको रास्ते में क्या नजर आएगा? सिग्नल। ये सिग्नल क्या होगा? या कुछ रोशनी है, तो आप रोशनी को देखिए और तारीफ करने के लिए कसीदा लिख दीजिए, वहीं पर खड़े हो जाइए। और आपको वहां पर अगर ग्रीन लाइट नजर आए और आप वहीं पर ग्रीन लाइट का एक उन्वान कायम करें कागज के ऊपर या अपने मोबाइल फोन के ऊपर, नोट पैड के ऊपर, और लिखिए ग्रीन लाइट, और फिर उसके बाद एक कसीदा नज़्म करना शुरू कर दें गाड़ी को वहीं पर खड़ा करके, तो आप मुझे बताइए, हो सकता है कि वो जो आपको ग्रीन लाइट नजर आ रही है उसकी हरी रोशनी आपको अपील कर रही है, ये अपनी जगह बरहक हो, लेकिन क्या वहां पर ये लाइट इसलिए रखी थी कि आप अपनी गाड़ी को रोक दें, ट्रैफिक पीछे जाम हो जाए और आप अपना कसीदा लिखें? आपका मैंने क्या बुरा काम किया है, मैंने इस हरी लाइट का कसीदा ही तो लिखा है, तो जवाब यही मिलेगा, ये हरी लाइट मकसूद भी ज़ात नहीं है, इट्स सेल्फ ऑब्जेक्टिव नहीं था, मकसद ये था कि इस लाइट के पीछे पैगाम को आप समझें। तो हमको समझ में आया कि निशानी कभी मकसूद भी ज़ात नहीं होती है, कोई पैगाम होता है जिस तक जहन को ले जाना मकसूद होता है। उसी तरीके से रेड लाइट, अब आप रेड लाइट का कसीदा लिख दीजिए और गाड़ी को आगे बढ़ा दीजिए, आपका कौन रुके यहाँ पर, मगर रेड लाइट लग बहुत अच्छी रही। अब रेड लाइट का अगर आप कसीदा लिखते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दें तो चालान से बचेंगे, जुर्माना तो होगा, कफारा तो होगा। क्यों हो रहा है? मैंने तो रेड लाइट की तारीफ लिखी है। कहा रेड लाइट की तारीफ करना काफी नहीं है जब तक उस पैगाम को ना समझें जो रेड लाइट के साथ वाबस्ता है। आपने गौर फरमाया, कोई भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा ये सिग्नल था, ये साइन था, तो साइन का पर्पस कुछ और होता है कि उस पैगाम को आप समझें। अब यहां पर मैं आपकी खिदमत में एक और बात अर्ज करूं, मुझे बताइए इस्लाम को साइंस से क्या शिकायत हो सकती है? इस्लाम को जदीद उलूम से क्या शिकायत हो सकती है? भाई साइंस क्या करेगी? साइंस यही करेगी ना कि चीज़ों को झोड़ेगी, तजर्बा करेंगे साइंसदान, और उसके बाद कुछ चीज़ों को नतीजे के तौर पर महफूज कर लेंगे, और उसके बाद फिर ज़िंदगी को आसान करने के लिए कोई मशीन बना लेंगे, कोई इन्वेंशन हो जाएगी, कोई इनोवेशन हो जाएगी। तो जब तक किसी और का कोई हक पामाल नहीं होता तब तक तो ये सारी ईजादात मुफीद हैं, ये सारी की सारी ईजादात मुफीद हैं। तो क्या इस्लाम को इस पर कोई एतराज़ हो सकता है? मैं आपके सामने अर्ज करूं कि मुझे बताइए कि अगर किसी नई चीज़ के बनने पर इस्लाम को एतराज़ होता तो पहिया भी तो कभी बना था, पहिया भी तो कभी बना था, किसी रस्मी लेबोरेटरी में ना बनाओ मगर किसी ने तो उसको बनाया था पहिया, तो वो खुदा जिसको पहिये के बनाने पर एतराज़ नहीं है उसे गाड़ी के बनाने पर क्यों एतराज़ हो? वो खुदा जिसको बर्फ के बनने पर एतराज नहीं है उसे रेफ्रिजरेटर के बनने पर क्यों एतराज हो? वो खुदा कि जिसको आग लकड़ियां जलाकर तापने पर एतराज नहीं है उसे हीटर के बनाने पर क्यों एतराज हो? परवरदिगार आलम को क्या एतराज होगा? खुदा वंदे मुताल को इन चीजों पर एतराज नहीं है। जरा सुनिए परवरदिगार आलम क्या कह रहा है, सखर लकुम माफिस समावात व माफिल अर्श, जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन में है वो सब तुम्हारे डिस्पोजल पर है माय डियर, ये तुम्हारे डिस्पोजल पर है, तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया गया, इनको इस्तेमाल करो, इस्तेफादा करो, हमें तुम्हारे इस्तेफादे पर भी कोई एतराज़ नहीं है, इस्तेमाल पर भी कोई एतराज़ नहीं। तुम जमीन की रगों से तवानाइयों को निचोड़ कर अपनी ज़िंदगी को आसान करो, तुम सूरज की किरणों को तहलील करके उन्हें तवानाई में तब्दील करो, हमें कोई एतराज नहीं। हमें जिस चीज पर एतराज है वो क्या है? वो ये नहीं है कि तुमने इन चीजों से इस्तेफादा क्यों किया, ये तो हम चाहते थे कि तुम करो। हमें एतराज इस बात पर है कि तुमने खुद अपना जो मकाम और मर्तबा इस कायनात के अंदर है उसको क्यों नहीं समझा? हमने तुम्हें इस कायनात का गुल सरसब बनाया था, हमने तुम्हें इस कायनात का मरकजी किरदार बनाया था, हमने तुम्हें इस कायनात का महवर बनाया था। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि या अबना आदम, ए फरजंदे आदम, खलकतुल अशिया ले अजलिक, मैंने सब कुछ बनाया तेरे लिए, ये सब कुछ तेरे लिए बनाया, खलकतुल अशिया ले अजलिक, मैंने सब कुछ बनाया तेरे लिए, मगर तू अपना मर्तबा पहचान, खलकतुका ले अजली, तुझे बनाया अपने लिए। अगर इंसान अपने इस मर्तबे और मकाम को भूल जाए तो परवरदिगार आलम इस निस्यान के बाद हक रखता है कि कहे कि सब के सब खसारे। आप गौर फरमाइएगा बरादरान अजीज,
کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم نے ان کو نشانے کیوں نہیں سمجھا؟ کہ ذرا غور تو کرو کہ جن سے تم استفادہ کر رہے ہو تو یہ سب مخلوق ہی تو ہیں، تو مخلوق تمہارے لیے اتنی محترم ہو گئی کہ تم اس سے استفادہ کرو اور اس کی اہمیت کو سمجھو، تو یہ نعمت ہے. ہمارا تم سے شکوہ اس بات کا ہے کہ جب تم مخلوق کو دیکھتے ہو تو خالق کے بارے میں کیوں نہیں غور کرتے، جب مملوک کو دیکھتے ہو تو مالک تک کیوں نہیں پہنچتے، جب تم مصنوع کو دیکھتے ہو تو سانے تک کیوں نہیں پہنچتے، اور جب تم نعمت سے استفادہ کرتے ہو تو منعم کے لیے سجدہ شکر کیوں بجا نہیں لاتے؟ کیا اس کے بعد ہمیں یہ شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ فب ائی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو بس برادران عزیز، یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جو یہاں پر ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کو ان تمام تر چیزوں سے استفادے پر کوئی اعتراض نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر انسان وہیں پر رک جائے تو پھر اس کے بعد معاملہ خراب ہو جائے گا. دیکھیے اب اس کانٹیکسٹ میں جو سیاق و سباق میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا، اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے اس فرمان پر ذرا سی توجہ کی. یہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ، نہج البلاغہ وہ کتاب کے جس کے اوپر واقعا ہم کو فخر کرنا چاہیے. بے شک نہج البلاغہ خطبات پہلا حصہ، مکتوبات دوسرا حصہ، کلمات قصار یا ون لائنر یا اقوال زرنی جس کو آپ کہیں وہ تیسرا حصہ. یہ خطبات میں اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اس کا نشان 81، جہاں دنیا کے بارے میں مولا کائنات نے کچھ باتیں بیان کی. سید رضی نہج البلاغہ کے کمپائلر ہیں، آپ سب جانتے ہیں 1000 سال پرانی شخصیت سید رضی آل اللہ مقام، سید مرتضیٰ علم الہدا کے چھوٹے بھائی. ان کا خود جوانی میں انتقال ہو گیا، یعنی جوانی سے میری مراد یہ ہے کہ بالکل جوانی نہیں مگر یہ ادھیڑ عمر میں تقریباً ان کا انتقال ہو گیا. سید رضی خود پائے کے ادیب تھے، غیر معمولی سخنور، سخن شناس، سخن فہم، شاعر، بڑے شاعر، یعنی ان کا کنٹریبیوشن ادبیات اور لٹریچر کے اندر اویلیبل. سید رضی جب نہج البلاغہ کی چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہر جگہ رک کر تبصرہ نہیں کرتے، کئی جگہ وہ کمپائل کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض جگہوں پر سید رضی نے خود اپنے تبصرے وہاں پر محفوظ کیے، ان میں سے ایک مقام یہ جو جملہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور واقعا غیر معمولی اہمیت کا جملہ، اور جس ایلوکوینس کے ساتھ امیر المومنین نے بیان کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان اس پر توجہ کرے اور اس کو ایڈمائر کرے. سید رضی کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ علی نے کس طرح سے اس جملے کے اندر حقیقت کو گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ مولا دنیا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ذرا سا توجہ کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جو دنیا کو دیکھتا ہے، یعنی دنیا دیکھنے والے جو دنیا میں ہیں، کہ کچھ وہ ہیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دنیا میں دیکھتے ہیں. جو دنیا کو دیکھتے ہیں ان کا دیکھنے کا انداز اور ہے، جو دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا کے ذریعے دیکھتے ہیں ان کا دیکھنے کا انداز. اب مولا کے الفاظ رسول اللہ، من ابصر الیہا اعمتہ، من ابصر بہا بصرت. مولا فرماتے ہیں جو دنیا کو دیکھتا ہے، الہ الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوورڈز، اس کو کہاں جانا ہے، ٹوورڈز دس ڈائریکشن، اس ڈائریکشن کی طرف اس کو دیکھنا. من ابصر الیہا، جو دنیا کو دیکھتا ہے اعمتہ، تو دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے. جو دنیا کو دیکھتا ہے دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے. اعمى، اعمى کا مطلب ہوتا ہے اندھا. من ابصر الیہا اعمت، جو دنیا کو دیکھتا ہے دنیا اسے اندھا بنا دیتا ہے. اب دوسرا حصہ، من ابصر بہا بصرت، جو دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا کے تھرو دیکھتا ہے، دنیا کے ذریعے دیکھتا ہے، دنیا اسے بصیرت عطا کرتی ہے. جو دنیا کے ذریعے دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا اسے بابصیرت بنا دیتی ہے، دیدہ بینا عطا کرتی ہے، اسے ویژنری بنا دیتی ہے، نہ فقط یہ کہ اندھا نہیں بناتی بلکہ اس کے ویژن کے اندر اور ایکسپینشن ہو جاتا ہے، وہ اور آگے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کے ذریعے دیکھتا ہے، جو دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا کو نہیں دیکھتا۔ دنیا کو دیکھنے والا دنیا اسے اندھا بنا دیتا، جو دنیا میں دیکھتا ہے دنیا اسے بابصیرت بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ تو اچھا ہے، کوئی اس کی وضاحت، ایلوبریشن، کوئی ایکسپلینیشن؟ آئیے میرے ساتھ ایک اور کتاب کی طرف چلیے۔ یہ کتاب میرے محسن، یعنی میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ان کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہوں، اس لیے کہ واقعاً میں ان کو اپنا بہت بڑا محسن مانتا ہوں اور روحانی استاد بھی مانتا ہوں، جناب آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب آل اللہ مقامہ۔ غیر معمولی شخص، یعنی ایسے نوابت بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ سید علی نقی صاحب کی ایک کتاب وہ ہے کہ جس کو پچھلے کئی سالوں سے میں ممبر سے کوٹ کر رہا ہوں، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ کوئی مرد میدان پیدا ہو اور اس کا انگریزی ترجمہ کرے۔ بعض افراد نے مجھ سے وعدہ بھی کیا لیکن اب تک کسی نے اس کو میٹریلائز نہیں ہوا، معاملہ ریئلائز نہیں ہوا۔ کتاب کا نام ہے، اور کتاب ہے بھی بڑی مختصر، ہارڈلی 125 صفحے، اور وہ بھی اے فور سائز کی نہیں، یعنی اے فور سائز کے اندر تو آپ اور آدھا کر لیجیے، مگر واقعی انتہائی قیمتی کتاب، ونڈرفل، اتنی اچھی کتاب کہ میرا بس چلے تو میں ہر ایک جوان کو ٹیکسٹ بک کے طور پر وہ کتاب پڑھوں۔ یہ اتنی اچھی کتاب، کتاب کا نام ہے زندگی کا حکیمانہ تصور، یہی دوسرے نام سے بھی شائع ہوئی، اسلام کی حکیمانہ زندگی، زندگی کا حکیمانہ تصور اور اسلام کی حکیمانہ زندگی، یہ دو ناموں سے ایک ہی کتاب شائع ہوئی۔ اچھا، اب اس کتاب کے اندر علامہ صاحب نے بہت سارے باتوں پر گفتگو کی، بہت ایکسٹرا آرڈنرلی اسٹارٹ میں کہ زندگی کس کو کہتے ہیں، زندگی کے بارے میں گفتگو کی، بہت عمدہ۔ ایک جگہ جا کر انہوں نے امیر المومنین کے اس جملے کو کوٹ کیا، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال، بس اسی مثال کے لیے میں آپ کو اس کتاب کی طرف لے آیا۔ جملہ کیا تھا مولا کا، وہ مت بھولیے، مولا کا جملہ یہ تھا کہ دنیا، جو دنیا کو دیکھتا ہے دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے، من ابصر الیہا عمى، اور جو دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا کی طرف دیکھتا ہے، من ابصر بها بصرت، دنیا اس کے ویژن کو نہ فقط یہ کہ باقی رکھتی ہے بلکہ اسے اور ویژنری بنا دیتی ہے، اس کے ویژن کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے، وہ آگے اور دیکھنے لگتا ہے۔ اچھا، ایسا ہے؟ جب جی ایسا ہے، اب علامہ سید علی نقی صاحب اس کو سمجھانے کے لیے کیا مثال دیتے ہیں، ایکسلنٹ ایگزامپل۔ وہ فرماتے ہیں، الفاظ میرے ہیں، مطلب ان کا ہے، کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی شاپنگ کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں۔ جب آپ شاپ کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، تو جب دکان میں جا کر اس پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے، جب آپ اس چیز کو گھر پر لے آتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ آسان سی مثال ہے، آئینہ، آئینہ آپ نے گھر لیا اور آپ نے طے کیا کہ جناب اس جگہ پر آئینہ لگانا ہے، مرر، تو آپ نے جب مرر یہاں کے لیے لینا ہے تو جگہ آپ نے دیکھ لی، چیک کر لی، اور اب آپ گئے دکان پر۔ جب آپ دکان پر جا کر آئینہ خریدنے جاتے ہیں تو مجھے بتائیے، آئینے کو دیکھتے ہیں یا آئینے میں دیکھتے ہیں؟ اس وقت آپ آئینے میں نہیں دیکھتے، آپ آئینے کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ آئینے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں لگانا ہے، وہاں لگانا ہے، جہاں پر لگانا ہے اس کے لیے آئینہ خریدنے کے لیے آپ آئیں، آئینے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اتنا اسپیس ہے تو اتنا میٹر، اتنا سینٹی میٹر، تو آئینہ اتنا ہونا چاہیے، تو آپ اس کے سائز کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کے ذہن میں اور آتا ہے کہ جناب علی، یہ جس جگہ پر مجھے لگانا ہے دیوار کا رنگ کیا ہے اور فریم کا رنگ کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں لگا تو دوں مگر آف کلر ہو جائے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے ساتھ میچ نہ کرے یا کانٹراسٹ ہو، تو کچھ تو ہو، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فریم کا کلر کیا ہے، جگہ یہ ہے، اسپیس اتنا ہونا چاہیے، اسپیس اتنا ہے، چیک کیا ہے، اسپیس اتنا ہے، رنگ اس کا کہاں، ٹھیک ہے، رنگ اس کا ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے، کہاں کہ ایسا ہی ہے، کہ یہ اتنا مہنگا گھر میں نے خریدا ہے تو کیا انفیریئر کوالٹی کا میں آئینہ لگواؤں گا؟ برانڈیڈ آئینہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کون سی کمپنی کا ہے؟ تو کمپنی دیکھ لیا آپ نے, اس کا تھپا لگا ہوا تھا وہ دیکھا, ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. جب آپ اس آئینے کو دیکھ رہے تھے اس وقت بھی آئینے میں کچھ نہ کچھ دکھ رہا تھا, آپ کا چہرہ آئینے میں اس وقت بھی دکھ رہا تھا, مگر اس وقت آپ آئینے میں نہیں دیکھ رہے تھے, آپ آئینے کو دیکھ رہے تھے. آپ آئینے کا فریم دیکھ رہے ہیں, آئینے کا سائز دیکھ رہے ہیں, آئینے کا برانڈ دیکھ رہے ہیں, دکان دیکھ رہے ہیں, یہ سب تو دیکھ رہے ہیں, مگر وہ جو چہرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت توجہ نہیں ہے کہ ہاں اس کے اندر میرا چہرہ بھی دکھ رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ لے کر آ گئے اور یہاں پر لگا دیا, جہاں کے لیے آپ نے خریدا تھا وہاں پر آپ نے لگا دیا. اور جب آپ نے لگا دیا تو آپ روزانہ صبح جب آپ نکلتے ہیں آفس کے لیے تو آئینے کو دیکھتے ہیں یا آئینے میں دیکھتے ہیں؟ اب آپ آئینے کو نہیں دیکھ رہے, اب آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں. اب آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہے ہی نہیں کہ اس کا سائز کتنا ہے, آپ کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ اس کا فریم, اس کا کلر کون سا, آپ کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ یہ کس برانڈ کا ہے, آپ کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہے کس دکان سے خریدا تھا, آپ کی توجہ اس بات پر بھی نہیں ہے کہ کتنے کا خریدا تھا. اب تو مجھے اس کو نہیں دیکھنا, اس میں دیکھنا. تو جب اس میں دیکھنا ہے تو یہ ارریلیونٹ ہو گیا, اس میں نظر آنے والا میرا وجود امپورٹنٹ ہو گیا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اس میں؟ کہ آپ اس میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آگے کہیں میٹنگ میں جانا ہے. اب آپ غور فرمائیے, ویژن کس چیز کا نام؟ جب انسان آگے دیکھنا شروع ہو جائے اسی کو ویژن کہتے ہیں. کہ میں اس میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پتا چل جائے کہ اس وقت میں کیسا دکھ رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میٹنگ کے اندر جا کر مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. میرے بال ٹھیک بنے ہوئے ہیں یا نہیں, میرے چہرے پر کوئی داغ ہے یا نہیں, میری قمیض استری والی ہے یا پراپرلی آئین نہیں ہے تو میں ابھی دیکھ لوں. تو یہ آئینے میں دیکھنے کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. اب جیسے ہی اس نے دیکھا میرے بال پریشان ہیں, کنگا اٹھا لیا, ایسے تھوڑی جاؤں گا, پہلے بال ٹھیک کروں پھر جاؤں گا. اگر داغ نظر آ گیا, ارے یہ کیا ہو گیا, تو صابن اٹھا لیا کہ پہلے اپنے چہرے کا داغ ہٹا دوں پھر اس کے بعد جاؤں گا. اگر قمیض استری نہیں ہے تو قمیض کو تبدیل کرو, پہلے اس کو استری کرو پھر اس کے بعد جاؤ. تو آپ نے غور فرمایا کہ آئینے میں دیکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ایک انسان مستقبل کی تیاری کرنے لگا. کہ یہی کام ہے کہ جب آئینے میں دیکھتا ہے تو مستقبل کی تیاری کرتا ہے, اگر دنیا کے آئینے میں دیکھے گا تو آخرت کی تیاری کرنا شروع ہو جائے گا. درود بھیجیے محمد والے محمد. یعنی آپ اس کو اگر پھیلانا چاہیں اور پھیلا لیجیے, کہ اگر اس شخص نے دیکھا آئینے میں اس کو بال پریشان نظر آئے تو اس نے کنگا اٹھا لیا. اب اگر دنیا کے آئینے میں کوئی انسان اپنے کردار کے بالوں کو پریشان دیکھتا ہے تو کوئی تو کنگا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کی سیرت کے بکھرے ہوئے بالوں کو پھر سے مجتمع کر کے اس کے کردار کو حسین بنا دے. اگر اس نے آئینے میں دیکھا اور داغ نظر آیا تو اسے صابن اٹھا لیا کہ اس صابن کے ذریعے سے میں اپنے چہرے کے داغ کو دھو کر صاف کر دوں تاکہ بعد میں مجھے شرمندگی نہ ہو. تو اگر اس کے باطن کے اندر کہیں کوئی نجاست یا خباست یا کوئی داغ موجود ہے تو اسے نظر آئے گا, اور جب وہ نظر آئے گا تو کوئی تو تزکیہ نفس کا ڈٹرجنٹ ہونا چاہیے, کوئی تو تزکیہ نفس کا ڈٹرجنٹ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ تیار ہو جائے, ورنہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اب اس کو واپس سے لنک کریں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, سب کے سب خسارے میں, الا الذین آمنوا. وہ پہلی چیز یہی ہے کہ وہ ایمان لایا یا نہیں. میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہر چیز کے بارے میں فقط جان لینا کہ یہ ہے, یہ معلومات ہیں. کل تک نہیں پتا تھا, آج معلوم ہو گیا تو علم میں اضافہ ہوا, مگر صرف علم میں اضافہ ہونا ایمان نہیں ہے. ہاں اگر یہ علم کا اضافہ نشانی کے طور پر ہو تو پھر یہ مقدمہ بن جاتا ہے ایمان کا, اور ایمان کا جب یہ مقدمہ بن جائے تو اس کا تعلق غیب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں, مخلوق ہے تو خالق ہوگا, مملوک ہے تو مالک ہوگا, اگر مصنوع ہے تو سانے ہوگا. میں سڑک کے اوپر گاڑیوں کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ کون ایسا ہے کہ جس نے جا کر اس گاڑی کو کارخانے میں بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. مگر گاڑیوں کا چلنا خود اس بات کی طرح دلیل ہے کہ جب گاڑی موجود ہے تو کوئی مینوفیکچرر ہے. بس یہ وہ پہلی سیڑھی ہے, یہ وہ پہلا پتھر کہ جہاں سے انسان نشانی کو اپنے اصل کے ساتھ ملحق کر کے اس ایمان کی وادی میں داخل ہوتا ہے جو یؤمنون بالغیب، یہ غیب کو قبول کرنا شروع کرتا ہے، کہ نہیں مجھے کچھ تفصیل معلوم نہ ہو مگر اتنا معلوم ہے کہ اگر نعمت ہے تو منعم ہوگا، مملوک ہے تو مالک ہوگا، مخلوق ہے تو خالق ہوگا، مصنوع ہے تو صانع ہوگا، میں ہوں تو یقیناً کوئی میرا بنانے والا بھی ہے۔ یہاں سے وہ پروردگار عالم کے ساتھ اپنے اس ربط کو بنیادی طور پر قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہاں اگر اتنا تم نے سمجھ لیا تو آمنو کا جو منیمم لیول ہے وہ تم کو حاصل ہو گیا، ناؤ آن ورڈز خسارہ کم ہوتا جائے گا، نفع بڑھتا جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر۔ اب میں آپ کے سامنے آخری ایک مثال اپنے گھر کی بیان کروں۔ عام طور پر اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کراچی میں، پاکستان میں تو بڑی آسانی کے ساتھ میں اپنے گھر کی مثال دے دیتا ہوں، یہاں پر میں کیسے دوں؟ جو کراچی والے ہیں ان کو تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا، جو کراچی والے نہیں ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا میرا اندازہ ہے۔ مجھے بتائیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب میرے گھر پر تشریف لائیے اور شام 4 بجے مجلس کا پروگرام، آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ دن بتائیے، میں کل، ٹائم بتائیے 4 بجے۔ اگلا سوال کیا ہوگا؟ ایڈریس بتائیے۔ یہ ایڈریس کیوں بتائیے؟ ایڈریس کیوں؟ ایڈریس ہی نہیں بتائیں گے تو میں پہنچوں گا کیسے؟ ایڈریس ہی میں نہیں بتاؤں گا تو آپ پہنچیں گے کیسے؟ تو ایڈریس بتانا ضروری ہے جواب چاہیے۔ اگر کسی کو ایڈریس معلوم ہے تو پوچھے گا؟ وہ نہیں پوچھے، ایسے کہ وہ تو جانتا ہے کہ منزل کیا ہے تو خود سے پہنچ جائے گا۔ یہ سوال وہ کرے گا کہ جس کو ایڈریس نہیں معلوم۔ اگر کوئی دوست ساتھ میں کھڑا ہوا ہے وہ کہ تم کو نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ تم بھی آ جانا، مجھے معلوم ہے ایڈریس، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی ایسا مل جائے جو منزل سے واقف ہے تو اس کی ہمراہی منزل تک پہنچا دے، یا تو کوئی ایسا مل جائے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر ہم بھی پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں مل رہا تو اب کیا ہوگا؟ تھوڑا سا معاملہ طویل ہو جائے گا۔ اب آپ مجھ سے پہلا سوال تو یہ کریں گے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کا گھر کس ملک میں ہے، تو میں بتاؤں گا کہ جناب میرا گھر اس ملک میں ہے۔ ایکچولی کیا کیس کیا ہے، یہ علم منطق میں، لاجک میں، لاجک جب ایسا سبجیکٹ ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہم لوگ تو چونکہ عربی میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اصل تو یہ گریک فلاسفرز نے، یعنی سبجیکٹ کے طور پر تو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا نا، اس کے بعد پھر مسلمان جو علماء ہیں انہوں نے اس کو اپنے پرائم پر پہنچایا، پھر بعد میں اور بھی فلسفی آتے رہے۔ تو وہ جو گریک فلاسفرز کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بعد میں ابو علی سینا نے اور دوسرے افراد نے بہت کام کیا۔ تو اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے۔ یہ کیا پہلی ہے؟ معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ جس چیز کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تو جس کے ذریعے سے انٹروڈیوس آپ کر رہے ہیں کم سے کم وہ تو نون ہو، اگر وہ بھی نون ہے تو ان نون کو اس نون کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ نون بھی اگر نون نہیں ہے، ان نون ہے، تو پہلے تو اس کو سمجھائیے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا گھر، ایڈریس لکھیے، ایم ایل پارک ویو، تو اب بہت سارے افراد کہیں گے یہ ایم ایل پارک ویو کیا ہے، مگر میرے گھر کا ایڈریس ہے، کہ یہ تو ہم کو نہیں پتا ہے، تو اب مجھے کچھ اور بتانا پڑے گا۔ اور وہ اگر آپ کے لیے نون ہے تو گفتگو ختم ہوتی ہے، اور آپ کہیں کہ یہ بھی ہم کو نہیں پتا تو مجھے اور کہیں جانا پڑے گا۔ مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب ایم ایل پارک ویو، یہ تو میری بلڈنگ کا نام ہے، اور نشتر پارک آپ نے دیکھا ہے؟ اب مومنین میں سے کون ہے کہ جسے نشتر پارک نہ دیکھا ہو، خاص طور پر جو کراچی کی جو مجالس ہیں ان کے حوالے سے تو بہت معروف جگہ ہے، ترابی صاحب کے زمانے سے معروف چلی آ رہی ہے۔ تو اب یہ اگر کوئی کہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے تو بات ختم ہو گئی، یہیں پر ہم نے فل اسٹاپ لگا دیا۔ لیکن اگر وہ سامنے سے کہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، آئی ہیو ٹو گو فردر، مجھے آگے اور جانا پڑے گا، اور میں کہوں گا جناب نشتر پارک بھی آپ کو نہیں معلوم ہے تو شہر کراچی میں قائد اعظم کا مزار تو بہت معروف ہے، اور کہا ہاں یہ مجھے معلوم ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک کامن گراؤنڈ بن گیا کہ جہاں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں قائد اعظم کا مزار جس جگہ پر ہے اس کو نمائش کا چوراہا کہتے ہیں، وہاں پر آپ پہنچ جائیے گا، کہاں وہاں تو پہنچ جائیں گے، کہ اس کے بعد آپ معلوم کیجئے بریٹو روڈ کہاں پر ہے، بریٹو روڈ پر آ جائیے، قریب ہی ہے، بالکل ساتھ ہی ہے بریٹو روڈ، وہاں پر آ جائیے، تھوڑا آگے بڑھیں گے تو سیدھے ہاتھ پر محفل شاہ خراسان ہے، الٹے ہاتھ پر بوجانی ہال ہے، بوجانی ہال سے مزید تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو نشتر پارک آ جائے گا، نشتر پارک کے سامنے ایم ایل پارک، کہا کہ ہاں اب سمجھ میں آ گیا۔ अच्छी बात है, समझ में आ गया। आपने नश्तर पाक देखा क्या? नहीं देखा। अब भोजानी और वो भी नहीं देखा, खुरासान वो भी नहीं देखा, नुमाइश वो भी नहीं देखा, ब्रिटो रोड वो भी नहीं देखा, तो फिर देखा क्या है? क्या देखा है? कायदे आजम का मजा। तो एक सिरा जब हाथ में आ गया तो उस सिरे के जरिए से एक निशानी से दूसरी निशानी, दूसरी से तीसरी निशानी, यहां तक कि मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही है ना? अब मेरे नौजवान दोस्तों कहेंगे आप इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं, हमें लोकेशन पिन भेज दीजिएगा, तो उसमें भी तो निशानियां ही आएंगी ना, और क्या है उसमें भी तो आप निशानियों के जरिए से ही पहुंचेंगे ना। तो अब आप मुझे बताइए होगा क्या? अब वो साहब जिनको मैंने कहा था जनाब कल शाम 4 बजे मेरे घर पर तशरीफ लाइएगा, मजलिस है और एड्रेस मैंने समझाया था निशानियों के जरिए से, कायदे आजम का मज़ार उसके अंदर पहली निशानी थी कि जहां पर वो पहुंच सकते थे खुद से। अब वो वहां पर पहुंच गए, प्रोग्राम शाम 4 बजे, और मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ कहाँ पहुँचे? कहा मौलाना हम कायदे आजम के मज़ार पर हैं। मैंने कहा 4 बज चुके हैं, प्रोग्राम 4 बजे, मजलिस 4 बजे, हाँ हम कायदे आजम के मज़ार पहुँच चुके हैं। मैंने कहा कायदे आजम के मज़ार पर करके आ रहे हैं, आगे बढ़िए। आगे क्या मार्बल है, क्या मार्बल है, आप कायदे आजम का मज़ार देखिए क्या मार्बल है, वाइट मार्बल की बात है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आगे बढ़िए। कहा कि मौलाना यहाँ पर तो पार्क भी बहुत खूबसूरत है, तो कराची में ऐसे पार्क कहाँ होते हैं, इतना खूबसूरत पार्क, वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। अभी तो हमारा इरादा है तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर वॉक करेंगे फिर आपके घर की तरफ आएंगे। माय डियर 4 बजे मेरे घर पे मजलिस का प्रोग्राम है और आप 2 घंटे तक वॉक करने का इरादा रखते हैं, तो 2 घंटे के बाद आप वहाँ पर जब रुक कर मेरे घर पर पहुँचेंगे तो मजलिस मिस कर देंगे। अब आप तय करें कि आप मार्बल इंजॉय करना चाहते हैं या मजलिस अटेंड करना चाहते हैं। मैंने आपको कायदे आजम का मजार इसलिए नहीं बताया था कि आप वहां पर मार्बल के शहर में खो जाएं, मैंने उसको निशानी के तौर पर बताया था ताकि वो पहली निशानी बनकर दूसरी निशानी तक पहुंचने में आपकी रहनुमाई कर सके। आप तो वहीं पर रुक गए, जब आप वहीं पर रुक गए तो होगा क्या, आप 2 घंटे वहां पर लगा लीजिए मगर आपको मजलिस नहीं मिलेगी। मैं उनसे कह रहा हूं आप मजलिस मिस करेंगे। बस याद रखिएगा जिसको मैं और आप कहते हैं कि मिस करेंगे उसी को परवरदिगार खसारा करे, कि वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त तो बहरहाल गुजर जाएगा, वक्त नहीं इंतजार करेगा, लेकिन यह है कि वक्त गुजर जाएगा और हम भी गुजर जाएंगे, इंसान भी गुजर जाता है। एक ताबीर यही इंतकाल का कि वो गुजर गए, इंतकाल कर रहा, इसका मतलब क्या, वक्त गुजर गया चला गया। तो परवरदिगार आलम ने इस वक्त के इस पैन के अंदर जितनी निशानियां रखी हैं वो इसीलिए थी कि ये पहला मरहला तो पूरा करो, आमनु ईमान लाए, ईमान लाए तो फिर खसारे से बात, और ईमान अगर नहीं लाए तो जाहिर है कि फिर खसारा ही खसारा। अब उसके बाद जरा सा आप गौर कीजिए कि यजीद ने क्या कहा था, लाए बत हाशिमो बिल मुल्क फला खबर उनचा फला वाहियुन नज़र, ये सारा ढोंग था, ना कोई फरिश्ता आया, ना कोई खबर आई, ना कोई कुरान आया, ना कोई नबी था, कुछ भी नहीं था, ये सारा बनी हाशिम का ढोंग था इक्तदार हासिल करने के। फला खबरुन जा वला वाहियुन नज़र, देखिए इस मौके पर कि पूरी ईमानियात की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारी बातें सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कोई इमाम नहीं, कुछ भी नहीं, सबका इनकार। फिर उसके बाद दुनिया कहती है कि हुसैन के इस इकदाम ने क्या बचाया, जिस चीज का वो इनकार कर रहा था उसे बचाया, उस दीन को बचाया, उस ईमान को बचाया, उस गैब के पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट किया है हुसैन इब्ने अली की इस कुर्बानी ने। हाँ बेशक मुझसे जैदी साहब ने कहा भी कि जनाब जैनब का खास तौर पर जिक्र करना है, और क्या शक है इस अशरे को तो बहुत सी जगहों पर कहा ही ये जाता है अशरा जैनबिया, ये जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा का अशरा है, और वाकयान इमाम मजलूम के पैगाम को आम किया है जनाब जैनब ने, क्या क्या पेशन गोइयाँ हैं जो जनाब जैनब के जरिए से हम तक पहुँची। देखिए करबला असर आशूर इमाम हुसैन की शहादत, उस वक्त तक भी जनाब जैनब का कंट्रीब्यूशन गैर मामूली, मगर उसके बाद जो जनाब जैनब का कंट्रीब्यूशन है वो तो बहुत नुमाया होकर सामने आता है। इसलिए सैयद सज्जाद बीमार है, एक तरफ बीमार इमाम की भी हिफाजत करनी है, बच्चों को भी संभालना है, और इन सब से बढ़कर पैगाम को भी संभालना है कि ये पैगाम ज़ाया ना होने पाए। आप अंदाज़ा कीजिए 11 मुहर्रम से हम शुरू करें कि जब عمر سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کے لاشوں کو دفن کیا ہے وہیں کربلا میں, اور حسین مظلوم کا لاشا اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے, کوئی دفن کرنے والا نہیں. ان شہداء کے لاشوں کو اسی طریقے سے چلتی ریتی پر چھوڑ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد عمر سعد نے یہ کہا کہ اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کو کوفہ کی طرف جانا ہے. تو بیویوں سے کہا گیا کہ سوار ہو جاؤ ناکوں پر. ناسخ زینبیہ, ناسخ و تواریخ کی وہ جلد کے جو جناب زینب کے حالات پر, اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ عربوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ خواتین کو سواری پر سوار کرانے کے لیے وہ آگے بڑھتے تھے. تو ایسے میں شمر نے اپنے بدتمیزی والے انداز میں, توہین والے انداز میں کہا کہ ہاں میں تم کو سوار کراتا ہوں. تو جناب زینب نے جلال کے عالم میں ڈانٹ دیا کہ خبردار کوئی ہمیں چھونے کی کوشش نہ کرے. اور پھر اس موقع پر جناب زینب نے بیویوں سے کہا کہ بیویوں پریشان مت ہو, کوئی اور سوار کرانے والا نہیں ہے. تو کیا میں تو ہوں نا, میں تم کو سوار کر رہا ہوں. یعنی لیلہ کی آنکھیں اکبر کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا تو میرا اکبر مجھے سواری پر سوار کرا رہا. فروا کی نظریں قاسم کو ڈھونڈ رہی ہیں, ام کلثوم کی نظریں حضرت ابو الفضل عباس کو ڈھونڈ رہی ہیں. جناب زینب کہتی ہیں اے بیویوں پریشان مت ہو, لیلہ میں تم کو سوار کراؤں گی, اے ام فروا میں تم کو سوار کراؤں گی, اے رباب میں تم کو سوار کراؤں گی, اے ام کلثوم میں سوار کراؤں گی. یہاں تک کہ تمام بیویوں کو سوار کرانے کے بعد بیمار امام کی طرف جناب زینب آ کے پڑی اور کہا بیٹا تم بھی پریشان مت ہو, میں تم کو سوار کراتی ہوں. سید سجاد کو بھی جناب زینب نے سوار کرایا. اور اب جب سب سوار ہو چکی ہیں تو جناب زینب کا دل بھر آیا اور فرات کا رخ کر کے کہنے لگے اے عباس, تیری نیابت میں سب کو میں نے سوار کرا دیا مگر میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کس دل سے جناب زینب سوار ہوئی ہیں مگر سوار ہو گئی. اور اب بجائے اس کے کہ یہ قافلہ چلے کوفہ کی جانب, عمر سعد نے حکم دیا, یہ ریاض القدس اور ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ اس قافلے کو مقتل سے گزارا جائے تاکہ بیویوں کے زخم اور زیادہ تازہ ہو جائیں, بیوی اپنے شہدا کے لاشوں کو دیکھیں. اور جب مقتل سے گزارا جا رہا تھا تو لاشیں پڑے ہوئے ہیں مگر سر کاٹے جا چکے ہیں, سر موجود نہیں ہے, بے سر کے لاشیں. مگر کیا لیلہ کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا؟ کیا ام کلثوم کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے عباس کا لاشا؟ کیا سید سجاد کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا؟ ہر ایک کی نظریں اپنے اپنے وارث کے لاشے پر تھیں. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لیلہ اکبر کے لاشے کو دیکھ رہی تھی, فروا قاسم کو دیکھ رہی تھی, سجاد حسین کے لاشے کو دیکھ رہے تھے, تو زینب کس کو دیکھ رہی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ زینب اونو محمد کے لاشوں کو دیکھ رہی ہوں گی, جواب جی نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ زینب بھی اپنے ماجائے حسین کے لاشے کو دیکھ رہی تھی, جواب جی نہیں. سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر تھی, زینب کی نظریں سجاد پر تھی. کہ یہ جو کیفیت ہے میرے بھتیجے کی, اگر یہی حالت رہی تو سجاد زندہ نہیں رہ پائے گا. مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ سجاد کی توجہ ہٹے. اور اس وقت جناب زینب نے کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. اور جب جناب زینب ناکے سے گر رہی تھی, سید سجاد متوجہ ہوئے, ارے پھپھی اماں آپ کو کیا ہوا؟ تو جناب زینب نے کہا اے بیٹا مجھے جو ہوا سو ہوا, تو بتا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے اس جوان بیٹے کا کیا حال ہونا چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اور وہ ایک مٹھی خاک بھی اپنے بابا کے لاشے پر نہ ڈال سکے. جناب زینب پر ہمارا سلام ہو کہ بی بی نے اس موقع پر سید سجاد کو تسلی دی اور کہا اے بیٹا سجاد پریشان مت ہو, یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب یہاں پر روضے تعمیر ہوں گے, زری ہوگی اور دور دور سے لوگ آیا کریں گے, زیارت کے لیے آئیں گے, سفر کر کے آئیں گے, زحمتیں برداشت کر کے آئیں گے, اور ان سب کے دل میں حسرت یہ ہوگی کہ ہمیں غریب زہرا کی قبر پر جا کر ایک جملہ کہنا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے مظلوم کربلا آپ پر ہمارا سلام ہو. مگر بس آخری جملے ہیں یہ. جناب زینب کا اپنے آپ کو ناکے سے گرانا یہ اتنا آسان نہیں تھا, اس لیے کہ جناب زینب نے جب اپنے آپ کو ناکے سے گرایا تو ایک مصیبت ہے کہ جس میں حضرت عباس کا ساتھ دیا. وہ مصیبت کیا ہے کہ جب کربلا کا کوئی شہید گرتا تھا گھوڑے سے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, مگر جب ابوالفضل عباس گھوڑے سے زمین پر گرے تو ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، بازو بریدہ تھے، منہ کے بل زمین کربلا پر گرے۔ مگر آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ جناب عباس کے تو بازو کٹے ہوئے تھے، جناب زینب کے تو بازو سلامت تھے، شہزادی نے تو ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا۔ نہیں عزیزوں، جناب زینب کے بازو سلامت ضرور تھے مگر پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ عباس گرے ہیں تو بازو نہیں تھے، منہ کے بل گرے۔ زینب جب گری ہیں تو بازو بندھے ہوئے تھے، وہ بھی منہ کے بل زمین کربلا پر گرے۔
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، حاضرین اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما۔ جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت میں تبدیل فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔